أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. لیسن نمبر 15 انشاءاللہ آیت نمبر 104 سے آگے ہم دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو راعينا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور بات کو غور سے سنو. چونکہ پچھلی تمام آیات سے یہود کے بارے میں ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے، یہاں بھی یعنی ان آیات میں بھی یہود کے ایک اور جرم کو سامنے لایا جا رہا ہے. دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے, اس وقت مدینہ میں اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ, مشرکین جو ابھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے, اور یہود, تینوں قسم کے لوگ وہاں پر آباد تھے, اور کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آنے کے لیے. یہود بھی آتے تھے, مشرکین بھی آتے تھے, اور مسلمان تو ہوتے ہی تھے. چونکہ یہ لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوتے, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے, تو اس وقت کچھ مسلمان بھی اور یہود بھی, اگر انہیں کوئی بات سنے نہ آتی تو صحابہ کرام کبھی کبھار یہ کہتے کہ رائنا, اس کا مطلب تھا ہماری رعایت کیجئے, یعنی ہم بات نہیں سن سکے اس لیے اسے پلیز دوبارہ بتا دیجئے. اور یہود بھی اس مجلس میں ہوا کرتے تھے, اور وہ بھی اس بات کو رائنا کہا کرتے تھے اگر وہ سنتے نہ تھے. رائنا کا اگر ہم معنی دیکھیں, رائنا دراصل رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے, اور اگر آپ اس کو عین کے بعد تھوڑا سا لمبا کھینچتے ہیں, رائنا پڑھتے ہیں, یعنی زیر کی بجائے آپ ساتھ میں یا بھی لگا دیتے ہیں, تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے, یا پھر ایک اور معنی بھی اس کا بنتا ہے رائنا کا, اے بے وقوف یا احمق, نعوذ باللہ. دراصل یہود اپنے زبان کی لچک سے یا شرارت کی بنا پر, یا اللہ کے رسول کی تضحیک اور تحقیر کے لیے, یا پھر کسی بھی طرح سے اللہ کے رسول کو تکلیف یا ایزا دینے کے لیے اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر اس طرح کی بات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا ہے, من الذین ہادو یحرفون الکلیم عن مواضعه, کہ وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہیں یا یہودی ہیں, وہ کلام کو ایسے پھیر دیتے ہیں اپنی جگہ سے, وہ یقولون سمعنا واسینا, اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا, سمعنا واسینا, اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی وہ لوگ ایسا کہتے تھے سمعنا اور اطعنا کی جگہ, دراصل وہ زبان کو کچھ اس طرح سے لچک دے کر سواد بنا دیتے تھے توئے کی جگہ. سمعنا واطعنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, تو وہ لوگ اس وقت کیا کہتے تھے کہ سمعنا واسینا, کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے, یا ہم نے نافرمانی کی. اس طرح سے دراصل وہ اپنے ہی آپ پر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ تحقیر کر دی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کو کھول کر بیان کر دیا. پھر ایک اور چیز وہ کہتے ہیں وسما غیر مسمعین, اور سن کہ نہ تو سنا جائے, یعنی بظاہر تو ایسا ظاہر کرتے کہ ہم سن رہے ہیں آپ کی بات, اور ظاہر یہ کرتے اپنے زبانوں کے زیر لب یہ بات دہراتے کہ ہم نہیں سنتے آپ کی بات, یا تو نہ سنا جائے, یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے. رائنا لیم بالسنتہم وتعانم فی الدین, دراصل وہ اپنی زبان کو مروڑتے تھے یا اس میں لچک پیدا کرتے تھے اپنی زبان کو, اور دراصل یہ دین میں تانا دینے کے لیے یا اس پر طنز کرنے کے لیے اس طرح کا یہ کام کرتے تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ اللہ کے رسول نے جب ذکر کیا کہ یہود نے آپ پر کہا کہ السلام علیکم, تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے انہیں کچھ کیوں نہ کہا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اے عائشہ, میں نے ان کا جواب انہیں پر لوٹا دیا, میں نے کہا وعلیکم, یعنی تمہارے اوپر ہی. دراصل عربی زبان میں السلام کا مطلب ہوتا ہے موت, اور ان لوگوں نے دراصل السلام علیکم اللہ کے رسول کو کہہ کر یہ کہا کہ تم پر موت آ جائے, تو اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئی. لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اخلاق آپ دیکھیے کہ انہوں نے کوئی برا بھلا جملہ نہیں کہا انہیں, بلکہ کیا کہا, وعلیکم, یعنی ان کا جواب اسی پر انہیں پر لوٹا دیا. تو یہ یہود کی شرارتیں تھیں, یہ ان کی چالیں تھیں جو وہ اللہ کے رسول کو نیچا دکھانے کے لیے, یا پھر ان کو نہ ماننے کے لیے, یا پھر ان کی عزت میں کمی کرنے کے لیے کرتے رہتے تھے. تو مسلمانوں کو یہاں جو ہدایت دی گئی ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے کہ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. اب مسلمانوں سے کہا گیا کہ جس لفظ میں شر ہو یا جو لفظ شر کی وجہ سے کہا جا رہا ہے تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، تم وہ طریقہ ہی چھوڑ دو جو غیر مسلم اپناتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کے لیے جو باتیں وہ اپناتے ہیں تم وہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ کتنی بہترین تعلیم یہاں دی گئی نا کہ وہ لفظ ہی وہاں سے ختم کر دو اور رائنہ کی بجائے انظرنا کہہ دو۔ اس سے دو فائدے ہوئے، آپ دیکھیں، ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ منافق اور مسلمان کھل کر سامنے آ گئے، اللہ کے رسول کی مجلس میں اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ جو انظرنا کہے گا مطلب وہ مسلمان ہے، اور جو ابھی بھی رائنہ کہہ رہا ہوگا اس کا مطلب وہ شرارت سے کہہ رہا ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی کہ وسمعوا، اور بات کو غور سے سنو، یعنی تمہیں اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ دوبارہ تمہیں سننا پڑے، جب پہلی دفعہ بات کہی جاتی ہے اسی وقت تم لوگ غور سے سن لو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقین ان مجالس میں صرف وقت گزاری کے لیے آتے تھے یا یہ ظاہر کرنے کے لیے آتے تھے کہ ہم بھی آپ کی مجلس میں آتے ہیں تاکہ ان کا نام نافرمانوں میں نہ آ جائے، دراصل وہ بات کو غور سے نہیں سنتے تھے، وہ صرف وقت گزاری کے لیے یا اپنا نام لکھوا لینے کی غرض سے آتے تھے۔ اس سے جو اہم بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے وہ یہ کہ جب دینی مجالس میں ہم جائیں جہاں پر قرآن کا اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو یا کوئی اچھی بات بتائی جا رہی ہو، تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ بات کو غور سے سنا جائے گا، اور غور سے اسی وقت سن سکتے ہیں جب دل، دماغ، آنکھیں اسی کی طرف متوجہ ہوں۔ ہماری جو مجلس ہوتی ہے یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم یہاں صرف نام کے لیے تو نہیں آ رہے، یہ صرف شہرت کے لیے تو نہیں آ رہے، یا پھر ہم اگر آتے ہیں اتنی محنت سے، وین کے پیسے ہم نے کرایہ ادا کیا، اپنا وقت لگایا، اپنی نیند کی قربانی دی، لیکن آئے اور جب واپس گئے تو لگے کہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس مجلس میں آئیں تو اس محفل کا ادب یہ ہے کہ کوئی اچھی چیز، اچھی بات اپنے دل میں جذب کر کے لے کر جائیں، آپ کے عمل میں تبدیلی آئے، کیونکہ یہ منافقین کی نشانی تھی کہ وہ ایسی محفلوں میں اور ایسی مجلسوں میں وہ سنجیدہ ہو کر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اس کو بھی وہ ایک مذاق کا حصہ سمجھتے تھے۔ ایک اور بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ جملہ چھوڑ دو، تو جیسے ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، لہذا ان کے جیسے افعال اور اقوال تم نہ کہا کرو، جو وہ کہتے ہیں تم وہ نہ کہو، تم اپنا رویہ چینج کر لو۔ دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یا مشرکین میں سے بہت سارے لوگ ان کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس بات میں تو نو ڈاؤٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ایسی محبت ہونی چاہیے کہ اگر انہیں کچھ کہے تو اس کی تکلیف ہم اپنے دل میں محسوس کریں، اور یہ جائز ہی نہیں کسی کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی بے عزتی کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کارٹونز کی صورت میں، موویز کی صورت میں، یا فیس بک پر، یا کسی بھی طریقے سے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں مسلمانوں کا رویہ یا کردار یا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مکی زندگی میں مسلمانوں کو صرف وہ پہلو اختیار کرنے کی تاکید کی جو کہ مدافعت والا پہلو ہے، لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں اختیار آیا، ہولڈ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا، اس وقت اجازت دی گئی کہ تم ان سے جیسا وہ کرتے ہیں تم ان سے ویسا بدلہ لے سکتے ہو۔ آج چونکہ ہم کسی ایک چھت کے نیچے نہیں ہیں، کسی ایک پلیٹ فارم پر آج امت مسلمہ جمع نہیں ہے، کہیں پر بھی مسلمانوں کا کوئی ایک لیڈر یا کوئی ایک رہنما نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انفرادی طور پر اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا نقصان الٹا مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا سالڈ کام کریں جس کی وجہ سے نقصان کافروں کو اٹھانا پڑے اور مسلمان اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب اس کے احتجاج کے طور پر مسلمان مظاہرے کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو آپ خود بتائیے کہ مسلمانوں کی شبیہ کیسے نظر آتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں یہ یہود اس طرح کی باتیں کہتے تھے کہ آپ کے سامنے، آپ کی مجلس میں آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو بظاہر ظاہر کچھ کرتے اور اندر ان کے دل میں کچھ اور ہوتا، اور آپ کی زبان سے کچھ اور، اپنی زبان سے کچھ اور کہتے، تو کیا اللہ کے رسول نے بدلے میں کیا کیا؟ کوئی واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں اللہ کے رسول نے احتجاج کیا ہو ان کے خلاف؟ نہیں نا، نہیں ملتا۔ تو سب سے بڑھ کر تو اللہ کے رسول کی تعلیم، ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں ایسے کام کریں جس کی وجہ سے الٹا مسلمانوں کا نقصان ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، کچھ نوجوان لڑکے مشتعل ہو کر یہ جذبات میں آ کر اگر اس طرح کا اقدام کریں، تو آپ خود بتائیے کہ ایک کی بجائے اگر کسی ایک نے کیا ہے تو دس، اور دس کی بجائے سو، اور سو کی بجائے 200 نوجوان لڑکوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور جیلوں میں بند کرنے کے بعد ہمیشہ پوری زندگی بھر ان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی ان کے تہوار آتے ہیں تو اس وقت ان مسلمان لڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کتنے غریب گھرانے ایسے ہیں جن کے یہ چشم چراغ ہیں، جو یہ لڑکے، نوجوان لڑکے، انہیں ضمانت پر رہا کروانے کے لیے ان کے پاس کوئی اماؤنٹ، کوئی پیسہ یا کوئی مال بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ جس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا جائے، اور وہ ایک جملہ ہے نا جو بہت مشہور ہے کہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم بہرحال ایک ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں کے قانون کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بھی اسلامی تعلیم کے لحاظ سے ایک صحیح کام ہوگا۔ یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے نہیں کہا۔ جب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی معاملہ ہو تو کوئی صحیح راہ نکالی جائے، کوئی صحیح طریقہ ہو جس کی وجہ سے ہم یہ بات آگے پہنچائیں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کیونکہ اس کا نقصان صرف مسلمانوں کو ہے۔ مار بھی مسلمانوں کو پڑے گی، جیل بھی مسلمانوں کو جانا پڑے گا، مسلمان نوجوانوں کا کیریئر بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے کیریئر تباہ نہ ہو، کیونکہ یہ مسلمان نوجوان امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اگر یہ نوجوانوں پر آج ہی ان کو جیل میں ڈال کر ان کا مستقبل مشکوک بنا دیا جاتا ہے، تو آپ بتائیں کہ پھر یہ کیا کر سکیں گے؟ تو یہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح طرز عمل ہمارا کیا ہو۔ اس کے بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ ہم سب، ہر کوئی اپنی طرف سے کسی ذمہ دار پرسن کو حکومت کے خطوط لکھے کہ یہ اللہ کے رسول، یعنی ہمارے رسول جن کے ساتھ ہمارا دلی تعلق ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملات نہ کیے جائے، ان کی بے حرمتی نہ کیے جائے۔ تو بہت سارے طریقے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ والا طریقہ ہم نہ اختیار کریں کہ جو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور مشتعل ہو کر روڈز پر نکل آتے ہیں اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول کو خود بھی ناپسند تھا، آپ نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا۔ دوسری بات، ولی الکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان کو جو اہل کتاب ہونے پر بہت زوم تھا، بہت زیادہ اس پر یہ غرور میں مبتلا تھے کہ ہم اہل کتاب میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف واضح کر دیا کہ جو ہمارے اور ہمارے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اہل کتاب ہو یا کوئی ہو، دراصل وہ کافر ہے، اور اس کے لیے پھر دردناک عذاب، ایسا عذاب ہوگا جس سے وہ تکلیف سے گزرے گا، تو اس کے لیے پھر اس طرح کا عذاب ہوگا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر، جو لوگ کافر ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ تعالی خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، عظمت والا ہے۔ یہاں پر یہود کی اس بات کا یا ان کے اس رویے کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ مسلمانوں کے تعلق سے اپناتے تھے. ان کی سوچ یہ تھی کہ خیر اور بھلائی صرف اور صرف ہمارے لیے مخصوص ہے. وہ اپنی ذات کو اتنا اہم سمجھتے تھے اور جس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر اور ذلیل کرتے رہتے سمجھتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کر دی کہ نہیں, ایسا نہیں. خیر اور بھلائی اسی کے لیے ہوگی جو اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ وہ واقعی میں اس کا مستحق ہے. اور دوسری اہم بات کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وہ جس کو چاہے دے, جس کے ساتھ چاہے بھلائی کا ارادہ فرمائے. چونکہ ابھی تک نبی ان کے قوم میں سے ہوتے آ رہے تھے, یہ بات انہیں اب گوارا نہیں ہوئی کہ بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں نبی کیسے آ گئے. اس بنا پر یہ اپنا حسد اور بغض چھپا نہیں سکے اور اللہ کے رسول کا شدت سے انکار کرتے رہے اور ایمان بھی نہیں لائے. اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ خیر کا مستحق صرف کوئی ایک ہی قبیلہ, کوئی ایک نسل یا کوئی ایک قوم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے نواز سکتا ہے. ما ننسخ من آیتن او ننسیہ ناتی بخیر منہا او مثلیہا, نہیں ہم منسوخ کرتے کسی آیت کو یا بھلا دیتے ہیں اس کو, مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کی مانند. یہاں یہ آیت تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات آئیں, تو پہلے سے اس بات کو کلیئر کر لیجئے, کیونکہ اللہ کی کتاب ایز اٹ از ہمارے پاس موجود ہے اور محفوظ ہے. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ اس ذکر کو یعنی اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ آیت نسخ کے تعلق سے تعلق رکھتی ہے. یعنی اس کی پہلی بات تو ہم حکمت دیکھیں گے کہ نسخ کی حکمت کیا ہے. اس کے معنی بھی آپ دیکھ لیجئے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانا. یہود یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ آپ کا قرآن کیسا ہے کہ بعض احکام جو تورات میں ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں, یا اس کو بدل دیے گئے ہیں, ان احکامات کو بدل دیا گیا ہے. یا وہ ایک اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں کبھی کچھ حکم نازل ہوتا ہے, اس کے بعد کبھی کچھ حکم نازل ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر انہوں نے بہت زیادہ اعتراض اٹھایا تھا اس پر کہ قبلہ کیوں تبدیل کر دیا گیا, کیونکہ پہلے مسلمان جب مدینہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور جب تحویل قبلہ کا حکم آیا, جب ہم دوسرے پارے میں پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, تو اس وقت انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کیوں کر دیا گیا, اور یہ آپ کا کیسا دین ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر رخ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو, یعنی وہ جو اعتراض اٹھاتے تھے, اس کی یہاں پر تردید کی ہے کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے اور پوری دنیا پوری کائنات کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. جو چاہے حکم نازل کرے, جس حکم کو چاہے باقی رہنے دے, جس کو چاہے منسوخ کر دے. اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا دین ہے, اللہ کے بندے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ایک حکم پہلے لاتا ہے, اس کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے, پھر کچھ دن کے بعد جب لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی حکم لے آتے ہیں. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس سے کم تر کوئی چیز آئی ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہاں پر فرماتے ہیں کہ نعتی بخیر منہا, کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر, یعنی جو حکم پہلے آیا تھا اس سے بہتر ہی ہوگا. اس سے ایک اور بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آیت نسخ ہے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو لے گیا اور دوسرا لے آیا تو اس میں مسلمانوں کی بہتری ہے, یعنی اسی میں ان کے لیے خیر اور بھلائی تھی جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یا اس حکم کو بہتر کر کے لے آیا. اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر پہلے سے کوئی سخت حکم آ جاتا تو اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا. جیسے روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر پہلے سے یہ اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کو ممنوع قرار دے دیتے تو عرب آرام سے یہ جملہ کہہ دیتے کہ ہم سے یہ شراب نہیں چھوٹے گی اور ہم سے یہ دوسرے کام نہیں چھوٹیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, یہ اس کی حکمت ہے کہ بتدریج احکامات کو نازل کیا, کہ پہلے اس کی حرمت, اس کی قباحت بتائی گئی کہ یہ کیوں خراب کام ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے منع کیا گیا. اسی طرح سے کچھ باتیں قبل از وقت ہو جاتی ہیں، یعنی اگر پہلے سے بتا دی جائیں تو وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ اگر کسی مریض کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ تمہیں کینسر ہے اور یہ آخری سٹیج پر ہے، آپ بتائیے کہ کیا وہ مریض اس کی اپنی خود کی ہمت جٹا سکے گا زندہ رہنے کے لیے؟ نہیں. لہٰذا مریض کو پہلے نہیں کہا جاتا، بلکہ مریض کو خود بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن شروع میں اسے نہیں بتایا جاتا کہ تمہیں کوئی موذی مرض ہے. تیسری بات اس لیے بھی امت کی آسانی کے لیے کہ دھیرے دھیرے کوئی چیز نازل کی جائے تاکہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس سے لوگ متنفر نہ ہوں اور دھیرے دھیرے احکامات کو لیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بات کو آرام سے کہنا، دھیرے دھیرے کروانا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ اچانک ہی اس پر وہ لاگو کر دیں. اس کی مثال آپ یوں دیکھیں کہ جب کوئی شخص نشے کا عادی ہوتا ہے یا کوئی وہ ڈرگس وغیرہ لیتا ہے تو ڈاکٹرز بھی جب اس کا علاج کرتے ہیں تو فوراً ختم نہیں کر دیتے اسے وہ ڈرگس دینا، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈوز کو کم کرتے ہیں اور کم کرنے کے بعد بالکل ختم کر دیتے ہیں. تو یہی حکمت کار فرما تھی ان احکامات کے پیچھے. چوتھی چیز سیاسی حالت کا تقاضا بھی تھا، جیسے کہ کچھ باتیں مکی زندگی میں ضروری نہیں سمجھی گئی، اس وقت کیا کہا گیا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، یعنی تم ابھی کفار کا جواب ان کو اسی صورت میں نہ دو جیسا وہ ظلم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، ابھی تم صبر اور برداشت سے کام لو. لیکن جب وہ حالات ختم ہو گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں اختیار اور ہولڈ آ گیا تو اس وقت پھر وہ معاملات نہیں رہے، پھر اس وقت مسلمانوں نے بھی ان سے جو کرنا تھا وہ کیا. تو یہ ساری وجوہات تھیں، یہ اس کی حکمت تھی. اب یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے نسخ کے معنی آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں کہ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لے آنا، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن میں پانچ نسخ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کی تعداد زیادہ بھی بتائی ہے، لیکن اگر ہم چونکہ اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو احکامات میں نسخ ہیں تو وہ زیادہ نہیں ہیں. اور تین طریقے کے نسخ ہیں، ایک تو وہ ہے کہ تلاوت منسوخ کر دی گئی، حکم موجود ہے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں کہ مثال سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لکھ لیجئے آپ لوگ، پہلا ہے تلاوت منسوخ حکم موجود، ٹھیک ہے، یہ آپ سائیڈ ہیڈنگ دیجئے تلاوت منسوخ حکم موجود. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ آیت رجم، جس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ موجود ہے جنہوں نے اپنے آخری دور میں دیا تھا، اور اس خطبے کو کئی صحابہ کرام نے سنا، لیکن ہمیں کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے اس پر اعتراض کیا ہو. خطبے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، الشیخ والشیخت اذا زنیا فرجموہما لبتا، کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں لازمن سنگسار کیا جائے گا، یعنی رجم کیا جائے گا. جب یہ خطبہ انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھا تو کہا کہ اس آیت کی تلاوت ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا کرتے تھے، لیکن اس کی تلاوت بعد میں ختم کر دی گئی، بھلا دی گئی ہم سے، اور حکم باقی رکھا گیا. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جو اللہ کے رسول کا ہمیں طرز عمل نظر آتا ہے صحابہ کرام کا، کہ ان کے زمانے میں جب بھی کسی شادی شدہ مرد سے زنا کا ارتکاب ہوا تو اسے سنگسار کر دیا گیا. کیونکہ غیر شادی شدہ کو اگر ان سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور وہ ابھی بھی قرآن میں لکھی ہوئی موجود ہے، سورہ نور میں ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے. لیکن یہ شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار کی سزا ہے، انہیں رجم کر دینا ہے. تو یہ تلاوت پہلے ہوتی تھی، لیکن اس کو تلاوت کو قرآن سے ہٹا دیا گیا. اور چونکہ اس کی حکمت کچھ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل قرآن کے لیے تھوڑا سا سخت لفظ تھا کہ الشیخ والشیخت، یعنی زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، تو اس وجہ سے اس کی حکمت بتائی گئی کہ اس ان الفاظ کو قرآن سے ہٹا دیا گیا لیکن حکم باقی رکھا گیا. دوسرا، حکم منسوخ تلاوت موجود، یعنی جو حکم تھا وہ ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، اور تلاوت موجود ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، کہ اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھر وہ کیا کریں کہ روزے کا فدیہ دے دیں. اور روزے کا فدیہ کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اس کے باوجود بھی نہ رکھیں تو ان کو کہا گیا تھا کہ وہ روزے کا فدیہ دے دیں. یہ حکم بتایا جاتا ہے کہ ایک سال تک رہا, اور یہ آسانی کے لیے تھا کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے, ہو سکتا وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں, یا ہو سکتا ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہوں لیکن اس میں پوری دل جمعی کے ساتھ اسے نہ رکھ سکتے ہوں. پھر اگلا حکم کیا دے دیا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم, کہ اب تم میں سے جو بھی کوئی اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا. اس لیے یہ احکامات میں تدریج, پہلے آسانی پھر مشکل, یا پھر پہلے کوئی ایک چیز بتائی گئی پھر بعد میں اس کو آسانی کے لیے تبدیل کر دیا گیا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر. تو یہاں پر دوسرا کیا ہوا کہ حکم منسوخ ہو گیا, تلاوت موجود ہے. یعنی دونوں ہم دیکھتے ہیں نا کہ پہلا تلاوت آئی تھی لیکن اس تلاوت کو تو میں موجود رکھا گیا لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا, اور دوسری آیت آ گئی جس میں دوسرا حکم ہمیں دیا گیا. تیسرا ہے تلاوت و حکم دونوں منسوخ. اس کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہمیں ملتی ہے, مسلم میں یہ بات آتی ہے کہ وہ فرماتی ہیں قرآن میں یہ حکم اترا تھا کہ 10 دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے, پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور 5 دفعہ پینے کی حرمت ثابت ہوئی. اور یہ وہ کہتی ہیں کہ پہلے یہ قرآن میں تلاوت ہوتا تھا, تو بعد میں چونکہ اللہ کے رسول نے جبریل امین کے ساتھ آخری وقت میں 2 دفعہ قرآن کا دور کیا تو یہ قرآن کی آیت تو یہ منسوخ ہو گئی تھی کیونکہ یہ تلاوت نہیں کی گئی, لیکن اس سے پہلے وہ تلاوت ہوتی تھی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 دفعہ بھی اگر دودھ پی لے, اور 5 دفعہ سے مراد یہ نہیں کہ صرف, کیونکہ بچہ ایک ہی سٹنگ میں ہو سکتا ہے ایک بار دودھ پیے اور پھر اپنا سر ہٹا دے پھر دودھ پیے سر ہٹا, نہیں, ڈفرنٹ ٹائمز میں یعنی مختلف اوقات میں 5 دفعہ کر کے دودھ پینا. تو اس کا یعنی 10 دفعہ والی کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. بعد کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 5 دفعہ دودھ پینے کو پھر حرمت والا ثابت کیا گیا کہ اگر کوئی کسی کا 5 دفعہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کے لیے وہ رشتے ختم ہو جائیں گے, یعنی رضاعت کے رشتے کی وجہ سے وہ حرام ہو جائیں گے, ان سے وہ شادی نہیں کر سکے گا. خیر یہ ایک الگ بحث ہوگی, وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے جب دودھ پلانے کی بات آئے گی اس میں ہم ذکر کریں گے. تو یہ نسخ کہلاتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیۃ او ننسی ناتی بخیر منہا او مثلیہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ناسخ و منسوخ کی, نازل بھی کی ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا بھی دیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس میں مصلحت ہے. یہاں پر کہا گیا کہ ہم بھلا بھی دیتے ہیں, تو کسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بھلا ہی دیا. جب اللہ تعالیٰ کو وہ آیتوں کو رکھنا نہیں ہوتا تھا قرآن میں تو جبریل امین کے ساتھ جب قرآن کا دور کرتے اللہ کے رسول تو خود بخود ہی وہ آیتوں کو بھلا دیا جاتا تھا, اور جو باقی رکھنا ہوتا اسی کی تلاوت کی جاتی تھی. تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی ہے کہ یا تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی ہی لے آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, وہ رب ہے ہمارا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کے لیے ہے سب زمین اور آسمان کی بادشاہت, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یعنی زمین آسمان سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے, یہ کتاب بھی اللہ ہی کی نازل کی ہوئی ہے, احکامات بھی اللہ ہی کے نازل کیے ہوئے ہیں, وہ چاہے تو جس کو رکھے چاہے تو اس کو ختم کر دے, اور اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا. یعنی تھامنا کسے ہے, پکڑنا کسے ہے, صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. یہود اور نصرانی اگر کوئی اعتراضات کر رہے ہیں, کوئی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہیں, تو تمہیں کسی کی نہیں ماننی, تمہیں صرف اور صرف اللہ کی بات ماننی ہے، کیونکہ وہی تمہارا سرپرست ہے، وہی تمہارا مددگار، وہی تمہارا مولا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں ابوبکر صدیق کو اپنا ولی، یعنی دلی دوست، خلیل بناتا، لیکن میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ میرا ولی، یعنی اللہ میرا دوست ہے. ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو؟ رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، تو جو کوئی بدل دے گا ایمان کو کفر سے تو تحقیق وہ بھٹک گیا راستے سے، سیدھے راستے سے. سبیل کہتے ہیں طریق حق، شاہراہ، وہ راستہ جس پر چلنا سب کے لیے آسان ہو. اب یہاں پر مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے اور کثرت سوال سے منع کیا جا رہا ہے. کثرت سوال کی مذمت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر بہت ہی لطیف اشارہ، بہت ہی بلیغ انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے کہ تم اپنے رسول سے زیادہ سوال نہ کرو. کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اسی طرح سوال کر کے اپنے رسول کو تکلیف دو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی. کب کیا تھا ان لوگوں نے سوال؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ پڑھا ہے آپ لوگوں نے پہلے؟ جی جی ہاں، ہم نے شروع میں ہی پڑھا نا کہ ایک گائے ذبح کرنے کے لیے انہوں نے کتنی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کتنے سوالات کیے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بار بار سوال کر کے اپنے رسول کو تکلیف دی. اسی لیے کثرت سوال سے منع کیا گیا. ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب اللہ کے رسول کچھ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی بار بار سوال کرنے لگے کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول اس وقت خاموش رہے. بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ بار بار یہ سوال کرتے رہتے اور میں کہہ دیتا کہ ہاں، تو کیا تم لوگ ہر سال حج کر سکتے تھے؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ایک مجلس کی ادب کے بھی خلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہو تو بیچ ہی میں سے سوال کیا جائے. یعنی اتنا صبر، پیشنس ہمارے اندر ہو کہ اگر ہمیں سوال کرنا ہی ہے تو کم از کم سامنے والے کو اس کی بات کمپلیٹ تو کر لینے دی جائے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں یہی عادت پائی جاتی ہے کہ بات کمپلیٹ ہوتی نہیں، مکمل ہوتی نہیں، اور سوال کر دیا جاتا ہے بیچ ہی میں سے. اب جو ایک ٹاپک چل رہا ہے اس میں بیچ میں بریک آ جاتا ہے اور کہنے والا جو بات کہنا چاہ رہا تھا، ہو سکتا بیچ میں وہ سوال کی وجہ سے وہ بات وہ بھول جائے. اس لیے بھی کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے. لیکن سوال کرنا جائز بھی ہے اور اس کو نصف علم بھی کہا گیا ہے. لیکن کون سے والے سوال کو ناپسندیدہ کہا گیا؟ جس کو اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالی نے منع کر دیا ہو جس کے بارے میں پوچھنے کے لیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں بھی انہی سوالات، یعنی ان کی قومیں بھی یہی سوالات اور قیل و قال میں پڑی رہتی تھی جس کی بنا پر وہ تباہ اور برباد ہو گئیں. لہٰذا بال کی کھال نکالنے کو منع کیا گیا ہے. ہاں، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایک اور بات یہاں پر، یہود دراصل یہ سوالات مسلمانوں کے ذریعے ہی اللہ کے رسول کی مجلس تک پہنچاتے تھے اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا جائے، ان کی مجلسوں میں انتشار پھیلایا جائے. تو یہاں پر ایک بلیغ اشارہ دے دیا گیا کہ یہ تمہاری جو وسوسہ اندازیاں ہیں، تم اللہ کے رسول کی مجلس میں انتشار پھیلانا چاہتے ہو اور مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، تم اس سے باز آ جاؤ. اب کثرت سوال ہو سکتا ہے انسان کو کفر کی طرف بھی پھیر دے. یعنی بہت زیادہ کسی چیز کی گہرائی میں جانا جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ چیزیں نہ بتائی ہوں، اس سے منع کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں، جس میں فرمایا گیا اللہ کا ہاتھ، جہنم کے بارے میں، اب جس کی کوئی واضح تصویر ہمارے سامنے موجود نہ ہو اس کی کھوج میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، جیسے اس کے بارے میں بس جتنا بتایا گیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. ود کثیر من اہل کتاب، چاہتے ہیں اہل کتاب کی اکثریت میں سے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ لوٹائے تم کو ایمان کے بعد کفر میں. کیوں؟ وجہ بھی بتا دی گئی آگے، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اپنے حسد کی وجہ سے. حسد کہتے ہیں دراصل ایسا برا جذبہ یا کسی کو دی گئی نعمت کو زائل ہونے کی تمنا کرنا، اور یہ بہت ہی مذموم ہے. اس کی مذمت کی گئی ہے، اس برائی کی اس سے منع کیا گیا ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ حسد ایسے ہے جیسے لکڑی کو دیمک کھا لیتی ہے، تو حسد بھی انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ اہل کتاب کا حسد تھا، ان کی تمام سرگرمیاں دراصل مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے تھیں، تاکہ وہ چاہتے کہ مسلمان اسلام سے پلٹ کر کفر کی طرف آ جائیں، اور یہ ان کا حسد تھا. پھر ایسی ایسی وہ چالیں چلتے حسد کی بنا پر، یا مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، پروپیگنڈا پھیلاتے، یہ سب اور سب دراصل اس لیے تھا کہ وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنا چاہتے تھے. اب مسلمانوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے. فعفو واصفحوا، درگزر کرو اور معاف کر دو. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اگر اللہ چاہے تو ابھی ان کا یہ پروپیگنڈا، ان کی خلائی کھول کر رکھ دے آپ لوگوں کے سامنے، ابھی ان کی سازشیں بے نقاب کر دیں، ابھی چاہے تو ان کو سزا دے دے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب اس کا حکم ہوگا اسی وقت اللہ تعالیٰ اس بات کو آگے لائے گا. مسلمانوں کو کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ فعفو واصفحوا، دونوں لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. فعفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا، اور واصفحوا کا مطلب ہوتا ہے صفحا سے نکلا یہ سواد فاہا سے، معاف کرنا اور ترک ملامت کرنا، یعنی ملامت نہ کرنا. یعنی یہ عفو سے بھی ایک درجہ بڑا ہے کہ کسی کو اس کے قصور کا احساس نہ ہونے دینا. یہ وہی بات آ گئی جیسے کہ اگر کوئی بچہ بدتمیزی کرتا ہے آپ کے بچے کے ساتھ اور اسے کچھ لغو باتیں کہتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے بدلے میں؟ کہ ہمارا اپنا بچہ بھی اسے وہی نازیبا باتیں کہے؟ نہیں نا. ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو تم وہی لفظ استعمال نہ کرنا. اگر کسی نے گالی دی ہے مثال کے طور پر، تو تم اس کا جواب گالی سے نہ دینا. اور بچوں کو یہی جملہ کہا جاتا ہے نا کہ کیا تم بھی انہی کی طرح بن جاؤ گے؟ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دیا جائے، کیونکہ پھر سامنے والے میں، یعنی برائی کرنے والے میں اور اس کا جواب دینے والے میں، پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اس بنا پر صف کے معنی بتائے جا رہے ہیں کہ چشم پوشی اختیار کرو ان کے شرارتی انداز پر، ان کے پروپیگنڈے پر، ان کے تضحیک اور تحقیر کرنے پر. تم کیا کرو؟ درگزر کا بھی معاملہ کرو اور چشم پوشی بھی اختیار کرو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بات نظر آ رہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہود اگر یا اہل کتاب شرارت پر اتر آتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو ہمیں ایک وقت خاص تک کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسا اختیار نہیں آ جاتا، تب تک ان کے معاملے پر ہمیں درگزر سے کام لینا ہے. اور یہاں پر دراصل تعلیم ہمیں یہ دی جا رہی ہے کہ ان کے بغض اور حسد کے جواب میں تم مشتعل نہ ہو، تم اپنا توازن برقرار رکھو، تم جوش میں ہوش نہ کھو بیٹھو، ان سے بحثیں اور مناظرے نہ کرو. کیونکہ بحثیں اور مناظرے کرنے میں، جھگڑے کرنے میں مسلمان کا قیمتی وقت ضائع ہو سکتا ہے. تم صبر کرو اور دیکھتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ. اپنی قوتیں، اپنے اوقات کو ان کے ساتھ بیکار کاموں میں صرف کرنے کی بجائے تم انہیں بھلائی کے کاموں میں لگاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں جو کام آنے والی چیز کیا ہے؟ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے نیک کام ہیں۔ تو ہمیں اپنی قوتیں جلسے جلوس میں، ہڑتالوں میں، یا جو بھی اس قسم کی چیزیں جو آج کل عام ہو گئی ہیں، یعنی ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ روڈز پر نکل کر احتجاج کرنے سے وہ بات آسانی سے منوا لی جائے گی، لیکن یہ طریقہ کار اللہ کے رسول کا نہیں تھا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ لوگ گھروں سے باہر نکل جائیں، روڈز پر جلسے جلوس کی شکل میں باہر نظر آئیں، دھرنا دے کر بیٹھیں، یا بھوک ہڑتال کی اس طرح کی کچھ کام کریں۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول کی سنت سے تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں، جب تمہارے ہاتھ میں پاور ہو تو تم اس کا ضرور استعمال کرو، اور جہاں کہیں بھی ایسے لوگ نظر آئیں جو اللہ کے رسول کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو پھر اس وقت تم اپنے پاور کا استعمال کرو۔ لیکن جب تک تمہارے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اس وقت تمہیں صبر سے ہی کام لینا ہے، اور ہو سکتا ہے صبر اچھا نتیجہ لے آئے۔ اب کرنے کے کام کیا ہے؟ اب مسلمانوں کو صحیح لائن پر لایا جا رہا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نماز قائم کرو، زکات دو، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے اللہ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے۔ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالی دیکھنے والا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم عمل کر رہے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اگر ایک مسلمان نماز میں مشغول رہتا ہے، زکوٰۃ یعنی کوئی بھی نیک کاموں میں مشغول رہتا ہے، تو اس کے پاس یہ فالتو کاموں کے لیے یا بیکار فضول کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ ایک مسلمان کی زندگی بامقصد زندگی ہوتی ہے۔ مسلمان کو کرنے کے کام کیا ہے؟ کہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لے۔ خیر اور بھلائی کا سر چشمہ ہوتا ہے مسلمان، اور نماز ان تمام خیر کے کاموں میں چوٹی کی بھلائی ہے سمجھے، کیونکہ نماز کو دین کا ستون بھی کہا گیا ہے اور معراج مومن بھی کہا گیا ہے۔ تو تاکید کیا جا رہی ہے؟ کہ دشمنوں کے مقابلے میں صبر سے کام لو۔ جیسے سورہ بقرہ میں یہ بھی آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو۔ یعنی اگر جب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو؟ تم اللہ سے دعائیں مانگو، تم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، تم اللہ کی عبادت کثرت سے کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے نپٹنا خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، وہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو آج نیست و نابود کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ دراصل رسی دراز کرتا ہے، موقع دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے سنبھلنے والا سنبھل جائے، اور جو سرکشی میں آگے بڑھنا چاہتے وہ خوب آگے بڑھ جائے تاکہ پھر اس کی رسی کو کھینچ لیا جائے۔ تو تم کیا کرو؟ نماز سے مدد لو۔ جیسے کہ ایک اور جگہ سورہ حج میں آتا ہے، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ کہ اگر ہم اللہ کو تھامے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری طرف متوجہ ہوگا، وہ ضرور اسلام کے دشمنوں کے تعلق سے ہماری مدد فرمائے گا۔ تو ہم یہ کام اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کا دین ہے، اللہ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے کہ جو اس کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، جو اس کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کے ساتھ معاملہ کیا کہ ایک وہ وقت آیا کہ وہ مدینہ سے بہت ہی زیادہ ذلیل کر کے نکالے گئے، اس کے آگے وہ وقت آیا کہ وہاں سے بھی نکالے گئے، یعنی جہاں وہ جمع تھے، جس کو لِأَوَّلِ الْحَشْرِ کہا گیا ہے قرآن میں، تو آگے خیبر کی بستی میں سے بھی وہ نکال دیے گئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کا خاتمہ کر دیا۔ جو بھی کچھ تم خیر آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں سے موجود پاؤ گے۔ اصل جو چیز کاؤنٹ ہونے والی ہے وہ ہے انسان کا اپنا عمل، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم وہ عمل کریں گے تو وہ جمع ہوتا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ خواہش کرنے لگیں کہ آپ کا خوب بینک بیلنس ہو جائے، تو صرف خواہش کرنے سے ہوتا ہے بینک بیلنس؟ نہیں نا۔ تو خواہش کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے۔ آپ جائیں گے بینک میں، وہاں پر اپنا مال جمع کروائیں گے، تو وہ دھیرے دھیرے جمع ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے ایک بڑی اماؤنٹ بن جائے، اور وہ اماؤنٹ آپ کے کام بھی آئے, کیونکہ انسان اس لیے بھی تو اپنا مال محفوظ کر کے رکھتا ہے نا, کہ کوئی ایسی گھڑی نہ آ جائے جس میں وہ مشکل میں پڑ جائے اور وہ مشکل وقت میں وہ مال اس کے کام آئے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ سرمایہ جمع ہو آخرت کے بینک میں, تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے یہاں سے اپنے اعمال کو بھیجنا پڑے گا. کوئی ایسے اعمال کرنے ہوں گے جو وہاں جا جا کے جمع ہو رہے ہوں اللہ کے پاس, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو موجود پاؤ گے اسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھنے والا ہے. جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں جائے گا, اگر ہم نے وہ اللہ کی خاطر کیا ہے تو وہ ضرور عند اللہ مقبول ہوگا اور اللہ کے پاس اس کی قدر و قیمت بھی ہوگی. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا, وہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر وہ جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں. اب گروہی تعصب کی انتہا آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ نجات اگر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو. اگر آپ ہسٹری پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ ویسے تو یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دشمن تھے, اور سب سے بڑھ کر یہود دشمن تھے, لیکن جہاں اسلام کی بات آئی یہ فوراً ایک ہو گئے. اور دور حاضر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ لوگ آپس میں ان کی دشمنی بہت ہوتی ہے, چاہے وہ کفار ہو چاہے وہ یہود یا نصارہ ہو, لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہ سب لوگ مل جاتے ہیں, یعنی متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو یہاں پر بھی وہ لوگ ویسے تو یہودی عیسائیوں کے بہت خلاف تھے, لیکن یہاں پر جب اسلام کی بات آئی تو کہنے لگے پروپیگنڈے کے لیے, تعصب کے لیے, کہ جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا مگر یہ کہ یہودی یا نصرانی. تل کا امانی ہو, کیا یہ تمہاری نیری آرزوئیں نہیں ہیں؟ کل ہا تو برہانکم, کہ لے ہو کوئی دلیل, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. یعنی یہ ان کی جھوٹی تمنائیں آرزوئیں تھیں. تمنا کا مطلب جو ہوتا ہے کہ صرف زبان سے کام لینا اور عمل سے ثبوت نہ دینا. اب یہاں پر ان کی یہ صرف جھوٹی تمنائیں اور آرزویں تھیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, لہذا جنت میں تو ہمارا داخلہ ہر حال میں ہوگا ہی ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ ایسی تمنائیں اور آرزو انسان کو کیا کرتی ہیں, یہ عمل سے روک دیتی ہیں انسان کو, ہے نا؟ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا. بہت سارے مسلمانوں کا بھی کیا عقیدہ ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں, اللہ کے رسول کی امت میں ہیں, لہذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یہ چیز انسان کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا سکھا دیتی ہے اور عمل سے محروم کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے خیالی پلاؤ بنانے کی, اور وہ اپنے خیالوں ہی خیالوں میں اپنے آپ کو کیا کچھ بنا دیتے ہیں کہ میں نے ایسا کر لیا, میں نے ویسا کر لیا, اور میں ایسا کر لوں گا, اور میں ویسا کر لوں گا. لیکن کیا صرف سوچنے سے اور خیالی پلاؤ بنانے سے وہ مقصد, وہ گول حاصل ہو جاتے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے اٹھ کے کچھ کرنا ہوتا ہے, کچھ ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے, کچھ محنت کرنی ہوتی ہے, کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. تو یہ ان کی نیری آرزوئیں تھیں, جھوٹی آرزوئیں, جس کی کوئی دلیل نہیں تھی, جس کا کوئی ان کا صحیح عقیدہ نہیں تھا, اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو بس یہودی ہیں یا نصرانی, تو جنت میں چلے جائیں گے. لہٰذا یہاں پر انہیں اعتراض کیا کرنا تھا کہ اسلام تو نیا دین ہے اور یہ یہودی اور نصرانی یہ تو بہت پرانے دین کو ماننے والے ہیں. تو اعتراض اسلام پر بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو تم پھر کوئی دلیل لے آؤ. لیکن ان کی ساری باتیں بے دلیل بے وزن تھی, جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی. برہان کا مطلب ہوتا ہے چمکدار, سفید, ایسا واضح کلام, ایسی دلیل جو تمام دلائل سے زوردار ہو. تو اگر تم اپنے اس بیان میں سچے ہو تو پھر کیا کرو, کوئی دلیل پیش کرو, کوئی ایسی واضح بات لے آؤ جس سے معلوم ہو سکے کہ تم واقعی میں اپنی بات میں سچے ہو. بلا, کیوں نہیں, من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, کہ ایسا ہو سکتا ہے, یعنی جنت میں داخل ہو سکتا ہے, لیکن کون اور کیوں کر داخل ہوگا. من اسلم, جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا, جس نے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا, جو مطیع فرمان بن گیا, جس نے اپنے پوری زندگی کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگا دی, اور وہ محسن بھی ہو, کہ جتنے فرائض کا اسے حکم دیا گیا ہے صرف وہی یہ پورے نہ کرے بلکہ ان فرائض کے ساتھ اور ایکسٹرا بھی کوئی کام کرے، اللہ کو خوش کرنے کے اور ایسے طریقے ڈھونڈے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اسی کو محسن کہتے ہیں، فلاح اجر ہو ان درب ہی، تو ایسے شخص کا یا ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواہشیں اور آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز کیا ہے؟ عمل۔ اور ہم جانتے ہیں نا کہ عمل کی مقبولیت کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو خالص اللہ کے لیے ہو اور دوسرا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ تو ہر وہ شخص یا ہر وہ کوئی جو اللہ پر ایمان لائے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، اگر وہ اپنے تمام پرانی چیزوں کو چھوڑ کر وہ اسلام لے آتے ہیں، اسلم ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، تو دراصل ایسے تمام لوگوں کی سعی قابل قبول ٹھہرے گی، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ محسن کہتے ہیں نا ایسے شخص کو جو دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دے اور اپنے بارے میں اپنے سے کم حق پر بھی راضی ہو جائے، یہ ہوتا ہے محسن۔ اور محسن کی بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن دراصل بتائی گئی ہے کہ ایک جھکا ہوا درخت آپ نے کبھی دیکھا ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً آم کا اور سیب کا درخت، آپ دیکھیں کہ وہ اتنا گھنا ہوتا ہے درخت، اس کے علاوہ پھل بھی بہت ہی اچھے دیتا ہے، یعنی جس سے بہت فائدہ ہے، پھل دینے کے باوجود بھی وہ جھکا ہوتا ہے۔ تو محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو آرام پہنچائے اور خود کچھ نہ لے، اور یہ سب کام وہ صرف اللہ کی خاطر کرے، اور کام کو خوبصورتی سے کرے کہ نماز تو پڑھنا ہی ہے لیکن اس میں خشوع اور خضوع بھی ہو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ تو دینی ہی ہے لیکن خوش اسلوبی سے دی جائے، بہتر اور احسن طریقے سے دی جائے، تو کوئی بھی نیک کام ایسے طریقے سے کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہو، تو وہ محسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے محسن کے لیے اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوں گے نہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو آنے والا وقت ہے اس کا، اور غمگین انسان کیوں ہوتا ہے؟ کہ جو حادثات اس کے اوپر گزر چکے ہیں یا جو نقصان اس کا ہو چکا ہے اس پر انسان غمگین ہوتا ہے۔ ایک چیز ماضی سے متعلق ہوتی ہے اور ایک چیز مستقبل سے متعلق ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو لوگ اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاتے ہیں تو نہ انہیں ماضی کا کوئی غم لاحق ہوگا اور نہ مستقبل کا انہیں کوئی خوف ہوگا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ نہ ہمیں کوئی خوف ہو اور نہ ہی ہم لوگ غمگین ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں، سرینڈر کر دیں۔ آج کی آیتوں کا خلاصہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ، مشرکین، کتنا بھی پروپیگنڈا کرنے اسلام کے خلاف، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم ان کے لیول پر نہ اتر آئیں جو سازشیں، جس طریقے کی وہ کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک امیج، ہماری ایک پہچان ہے، تو لہٰذا ہم اپنا امیج برقرار رکھیں، وافافو وسفہو کا مظاہرہ کریں، اور کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور کوئی اچھے کام میں اپنے آپ کو لگائیں، کیونکہ یہی ہمارے عمل کاؤنٹ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عند اللہ مقبول ہوں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔